الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الا وان ربي داعي وانه سائلي هل بلغته فاقول يا رب قد بلغته فليبلغ الشاهد الغائب او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالی کی قدرت حکمت بالغہ کاملہ سے یہ جہان بنا, اس میں انسان اس کے لیے امتحان, جنات اور انسان دونوں اس کے امتحان کا مرکز بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے خیر اور شر کا ایک جہان بنایا. انبیاء علیہ السلام آئے خیر کی طرف بلانے, شیطان آیا شر کی طرف بلانے. شیطان کی دعوت خواہشات کی, لذات کی, نفسانیت کی. انبیاء کی دعوت لا الہ الا اللہ کی, اللہ کی مان کے چلنے کی. آدم علیہ السلام جس دن زمین پر اترے شیطان بھی اسی دن زمین پر اترا, تو گویا حق و باطل کی دعوت اکٹھی شروع ہوئی, ایک ہی دن شروع ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا. شیطان کے سلسلے لمبے ہیں, دراز ہیں, قیامت تک اس کی فوجیں پیدا بھی ہو رہی, انسانوں میں بھی جنات میں بھی. من الجنۃ والناس شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. اللہ تعالیٰ نے ان کا طریقہ واردات بھی بتایا ہے کہ کچھ شیطان جنات میں سے ہیں, کچھ شیطان بدقسمتی سے انسانوں میں سے ہیں. یہ بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں, دھوکے کی دنیا کو حقیقت بنا کے دکھاتے ہیں. جو کچھ بھی نہیں اسے سب کچھ دکھاتے ہیں, جو سب کچھ ہے وہ نظروں سے پہلے ہی اوجھل ہے اسے بالکل ہی اوجھل کر دیتے ہیں. دوسرا ان کا طریقہ واردات, اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, مجھے جو تم نے نکالا ہے تو میں دنیا کو بڑا خوبصورت کر کے انہیں دکھاؤں گا. یہ شیطان کا حملہ اور اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ میں کیسے حملہ کروں گا. یہ گلستان کالونی جو چاروں طرف سے گندے نالوں میں گھری ہوئی ہے, پتہ نہیں اس کا نام کس نے رکھا تھا گلستان کالونی, کہیے میں ان کو اتنی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں جنتی یاد نہیں رہے گی, ان کی دنیا انہیں بڑی خوبصورت بہت حسین بنا کے دکھاؤں گا, ان کو جنت یاد ہی نہیں رہے گی. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, مجھے جو نکالا ہے تو میں سیدھے راستے پر ڈیرے ڈال کے بیٹھوں گا, وقتی طور پہ نہیں آؤں گا گشت کر کے چلا جاؤں, چلا لگا کے چلا جاؤں, تین دن لگا کے چلا جاؤں, نہیں نہیں میں تو ڈیرے ڈال دوں گا سیدھے راستے پر, جتنے بھی وہاں سے گزریں گے. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, پہلا وار ان کے سینے پہ کروں گا, یہ خطا ہو گیا, ومن خلفہم پہ پیچھے سے حملہ کروں گا, یہاں سے بچ گئے, وعن ایمانہم دائیں طرف سے حملہ کروں گا, ادھر سے بچ گئے, وعن شمائلہم الٹی طرف سے حملہ کروں گا, چوطرفی جنگ لڑوں گا, تیرے بندوں کو تجھ سے دور کرنے کے لیے چومکھی جنگ لڑوں گا. اور کیا ہوگا, ولا تجد اکثرہم شاکرین, تو دیکھ لے گا کوئی کوئی تجھ تک پہنچے گا, باقی تو سارے میرے ہی حملوں کے زخمی ہو کر تڑپتے رہیں گے, تجھ تک پہنچنے والے خال خال ہوں گے, باقی سارے میرے ہی مرید بن جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا سارا طریقہ واردات بتا دیا, اس کے آنے کا راستہ بتا دیا. اور ادھر انبیاء کی دعوت ہے جو ان کو وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے حبیب تک جتنے میں نے رسول بھیجے ہیں سب کو میں نے بتایا ہے کہ لوگوں سے کہو میں ہی ایک اکیلا معبود ہوں، میری مان کے چلو۔ یہ حق و باطل کا معرکہ آدم علیہ السلام سے چلا اور آج تک چلے گا، اور جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ ٹکراتے رہیں گے۔ کبھی باطل اوپر ہوگا، حق نیچے ہوگا، اس کا مطلب یہی نہیں کہ حق غلط ہو گیا، سچ سچ ہی ہے۔ اگر بازار والے جھوٹ بولنا چھوڑ سچ بولنا چھوڑ دیں تو سچ کی عظمت کو تو کوئی داغ اس پر تو کوئی داغ نہیں آتا۔ پاک دامنی لوگ چھوڑ دیں تو اس کے تقدس میں تو کوئی کمی نہیں آتی، عفت کو لوگ چھوڑ دیں تو اس کی طہارت میں تو کوئی کمی نہیں آتی، لوگ ہی گندے ہو گئے۔ سچائی کا چھوڑ دینا سچائی کو کم نہیں کرتا، پاک دامنی کا چھوڑ دینا پاک دامنی پہ داغ نہیں لگاتا، اسلام کا چھوڑ دینا اسلام کو نہیں گہنا تھا۔ اسلام تو بلند و بالا ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا بول ہر حال میں بلند ہے، چاہے اس بول کے بولنے والے پست ہو جائیں لیکن اللہ کا کلمہ ہر حال میں بلند ہے۔ کبھی حق اوپر کبھی باطل اوپر، کبھی حق اوپر کبھی باطل اوپر، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ امتحان ہے، اللہ لیتا رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو جب بھی جس زمانے میں جس قوم کو بھی پکڑا تو اس کی وجہ ان کا مقروض ہونا نہیں تھا۔ ہمارے دانشور تو شور مچا رہے ہیں نا، پاکستان تباہ ہو گیا، قرضے چڑھ گئے، قرضے چڑھ گئے، قرضے چڑھ گئے، پاکستان تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، قرضے ہٹاؤ، قرضے 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 ختم کرو، قرضے ادا کرو، معیشت کمزور پڑ گئی ہم برباد ہو گئے، معیشت کمزور پڑ گئی ہم برباد ہو گئے، معیشت مضبوط کرو، معیشت مضبوط کرو۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم کسی قوم کو اللہ نے غربت کی وجہ سے نہیں پکڑا، کوئی قوم صفائے ہستی سے قرضے کی وجہ سے نہیں مٹی جن کو اللہ نے مٹایا۔ جب جس قوم کو اللہ نے پکڑا ہے وہ اس وقت اپنی معیشت میں اپنی حکومت میں بڑے با اختیار تھے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اب ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے پہلے میں نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، مکناہم فی الارض، میں نے انہیں وہ حکومتیں دی، ما لم نمکن لکم، تمہیں ان حکومتوں کی ہوائی نہیں لگی جو میں نے ان کو حکومتیں دی۔ ہماری حکومتیں کیا ہیں؟ ووٹ مانگ کے، یہ دیکھتے نہیں بےچارے ووٹ مانگتے پھر رہے ہیں، ہمیں حکومت دے دو، ہمیں حکومت دے دو۔ آپ خود سوچو ہمیں بھی باطل نے کیسا دیوانہ بنا دیا، جو خود منہ مانگ کے حکومت لے رہے ہوں وہ بھی کبھی حکومت میں اللہ کی شریعت کو زندہ کریں گے یا آپ کے حقوق کا خیال کریں گے؟ جو آج کروڑوں روپے الیکشن پہ لگا رہے ہیں تو آپ کے ہی ہڈیوں سے نکالیں گے، انہوں نے کون سا پھر اپنی سچائی کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے؟ یہ سب درندے ہیں، کوئی چھوٹا درندہ ہے، کوئی بڑا درندہ ہے، ہیں سارے ہی خونخوار۔ تو یہ تو مانگی تانگی کی حکومتیں ہیں، یہ کیا حکومت؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے پہلی قوموں کو وہ حکومت دی جو تمہیں نہیں دی، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، بارشیں ان پر ایسی برسائیں جو تم پر نہیں برسائیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، نہروں اور دریاؤں کے ان کے لیے میں نے دہانے کھول دی، ان کی زمین کو لہلہا دیا، سبز مخمل کے فرش بچھا دیے۔ پھر کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر وہ نافرمان ہوئے، پھر میں نے انہیں تباہ کر دیا، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیوں کو میں نے چکی میں پیس دیا، کیوں؟ کینت ظالمہ، نافرمان تھی۔ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نام نہیں بتایا شہر کا، ایک ملک تھا، ایک دیش تھا، بڑے مالدار تھے، بڑے محترم تھے، بڑی دولت تھی، پھر وہ نافرمان ہو گیا تو میں نے سب کچھ واپس لے لیا، سب کچھ واپس لے لیا۔ تو یہ قرآن کا دستور ہمیں، یہ قانون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے جن قوموں کو پکڑا فقیر نہیں تھے، نافرمان تھے۔ پاکستان اس لیے نہیں ہلاک ہو رہا کہ اس پہ قرضے چڑھ رہے ہیں، پاکستان اس لیے ہلاک ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ کا دین ٹوٹ رہا ہے، اس میں زنا پھیل رہا ہے، اس میں بے حیائی پھیل رہی ہے، اس میں فحاشی پھیل رہی ہے، اس میں موسیقی پھیل رہی ہے، اس میں سود پھیل رہا ہے، اس میں ماں باپ کی نافرمانی پھیل رہی ہے، اس میں اللہ کا ہر حکم ٹوٹ رہا ہے، اس لیے یہ ملک برباد ہو رہا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی المیہ ہے، یہ اس لیے ذلیل ہیں کہ یہ اللہ کے باغی ہیں، کہ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, اللہ ساری دنیا کے باطل کو زیر و زبر کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے. ہماری ہلاکت ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. پیسے کی کمی نہیں, تجارت کی کمی نہیں, ہتھیاروں کی کمی نہیں. ایٹمی طاقت تو بن کے دیکھ لیا, اب کیا, اب پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم اللہ کے باغی ہیں, ہم اس کے رسول کے باغی ہیں. باطل کی زندگی ہمیں پسند آئی, نافرمانی کے طور اتوار ہماری تہذیب بن گئے, تو اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گئے. دشمن کا روپ بھی, کوئی دشمن کے روپ میں بھی آ جائے تو بندوقیں اٹھ جاتی ہیں. اس لیے حدیث میں تمن قتل فی غیر ذیہ فدمہ ہدر, جو روپ بدل کے آ رہا ہو اور قتل ہو جائے تو اس کا خون معاف ہے. مسلمان کافر کی وردی میں آ کے قتل ہو جائے تو اس کا خون معاف ہے. تو ہم نے تو سارے طریقے ہی حضور کے چھوڑ دیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر دین مکمل ہوا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا. یہ آیت عرفات کے میدان میں اس وقت اتری جب آپ دعا میں مشغول تھے, خطبے سے فارغ ہو کر آپ دعا میں مشغول تھے تو اس وقت یہ آیت اتری. یہ الیوم, لفظ الیوم پہلے آ رہا ہے. پہلے آنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے وہ آج ہو رہی ہے. آج آج سے پہلے یہ کام نہیں ہوا. پہلی دفعہ جب سے دنیا بنی ہے یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے. پہلی دفعہ الیوم پہلی دفعہ ہونے لگا ہے. لکم, اگے ایک لفظ آ رہا ہے لکم. لکم کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہارے لیے ہونے لگا ہے, تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا. الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے. لکم صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے. علیکم تم سب کے لیے ہو رہا ہے. یہ پیسے کی طرح نہیں, کوئی کتنا زور لگا لے جو اللہ نے دیا ہے نا اتنا ہی ملے گا. بس ساری جان مار دیں, ساری طاقت خرچ کر دیں, پر تقدیر کا لکھا قلم اس سے ایک پیسہ زیادہ نہیں لے سکتا. اللہ کا اپنا نظام ہے. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے گاؤں میں, تو ہمارا ایک عزیز کہنے لگا ہر کوئی اپنی محنت کا کھاندا ہے, نہ کرو تو بھوکے مرو. میں نے کہا ہر کوئی اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے, اللہ نہ دے تو لوگ بھوکے مریں. وہ کہنے لگا کرنے آئے تو کھانے, ہوں کپا گڈیے, نہ گڈی آیا تو کتوں کھا گیا. یہ منگل کی بات ہو رہی, ہمارے ڈیرے میں ہی بیٹھے ہوئے بڑی گرما گرم بات چل رہی. اور کپاس اس وقت اتنی اتنی ہو چکی تھی, اتنی بڑی خوبصورت فصل, ہماری بھی فصل بڑی اعلیٰ کھڑی تھی. جمعرات کو میرا بیان تھا خانے وال, بارش شروع ہو گئی, شب جمعہ کا بیان, بارش شروع ہو اور وہ چلتی رہی ساری رات بارش. صبح جب ہم واپس آئے تو سڑکیں نظر نہیں آ رہی تھیں. ہمارے پاس جیپ تھی, جیپ وہ پھنس گئی, وہ بھی نکالنی مشکل ہو گئی. اور ہم بڑے اس میں مان میں تھے کہ یہ تو فور ویل ڈرائیو ہے, یہ تو نکل جائے گی. وہ ایسا پھنسی کہ پھر ایک ٹریکٹر منگوایا, وہ ٹریکٹر نے اس کو ٹو کیا, تب جا کر اس کو آگے نکالا. جب میں اپنی سڑک پر پہنچا تو سڑک غائب اور کپاس کے اوپر پانی تیر رہا تھا. پانی تو دھان کی فصل کے بھی اوپر چلا جائے تو دھان ختم ہو جاتا ہے, کپاس تو ویسے ہی خشکی کا پودا ہے, یہ ذرا سا پانی زیادہ لگ جائے ختم ہو جاتا ہے. تو جب میں ڈیرے میں پہنچا تو سارے ہمارے یوں بیٹھے ہوئے, 12 بجے بیٹھے سارے ہیں. میں کہا بھائی کی ہوا بھائی, محنت تو ملتا ہے کہ رب دینا ہے؟ محنت تو ہم نے محنت کی, زمین کو چیرا, شدید گرمی میں ٹریکٹر چلے, پانی لگے, ہل چلے, فصل کاشت ہوئی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس شیئا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم بھی, جب فصل لہلاتی ہے تو زمیندار بھی لہلاتے ہیں, فصل جھومتی ہے تو زمیندار بھی جھومتا ہے. آ گئی, بس ہونتا آ گئی ہیں. ایک دم ہمارا امر آیا رات کو اور اسے اس طرح کاٹ کے رکھ دیا جیسے کچھ تھا ہی نہیں. اب بولو کون دیتا ہے, کون دیتا ہے؟ یہ یقین اگر 8 بازار کے تاجروں کے دل میں اتر جائے تو تو سود بھی ختم ہو جائے جھوٹ بھی ختم ہو جائے خیانت بھی ختم ہو جائے بددیانتی بھی ختم ہو جائے جب تک یہ یقین نہیں پیدا ہوتا اسلام آباد کے تخت پر کوئی ابدال بھی بیٹھ جائیں تو فیصل آباد کے تاجروں سے سچ نہیں بلوا سکتا لاہور کے تاجروں سے سچ نہیں بلوا سکتا ساری دنیا کے اولیاء کرام اسلام آباد کے حکمران بن جائیں اور پاکستان والوں کا یقین یہ ہو پیسے سے کام بنتے ہیں وہ ان کو دین پہ نہیں لا سکتے اور جس کا یہ یقین بن گیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے فرعون بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا علیکم علیکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام سب کے لیے ہے یہ رزق کی طرح نہیں کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا کسی کو بہت زیادہ کسی کو بہت تھوڑا یہ ایسا نہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم اليوم یہ کام آج ہو رہا ہے کیا اکملتو میں نے کامل کر دیا اکملتو میں نے کامل کر دیا لکم صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں دینکم دینکم تمہارے دین کو میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا دینکم تمہارا دین تمہارا دین یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو میں کہتا ہوں میرا کرتا میرا کرتا آپ کے کرتے پہ چھینٹ پڑے گی نا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا ہاں؟ میں ابھی پہن کے آیا ہوں نہا کے اس پہ داغ پڑے گا تو مجھے صدمہ ہوگا ہے خراب ہو گیا آپ کی گاڑی کا پنجر پنجر ٹوٹ جائے مجھے افسوس کوئی نہیں ہوگا میری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو جائے تو مجھے افسوس ہوگا میری اور پرائی اپنی اور پرائی سمجھ رہے نا فرق سینکڑوں مر جاتے ہیں حادثے میں ہماری آنکھ اشکبار نہیں ہوتی گھر کا کوئی مر جائے تو آنسوں کی لڑیاں اور برسات شروع ہو جاتی ہے اپنی پرائی اپنی پرائی پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا تو دینکم قربان جائیں اللہ پہ سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی کہ میرے بندو یہ تمہارا ہی ہے اس سے بھی تو اتنا ہی پیار کرو جتنا اپنے پیسے سے پیار کرتے ہو جتنا اپنی گاڑی سے پیار کرتے ہو جتنا اپنے گھر سے پیار کرتے ہو جتنا اپنی چیزوں سے پیار کرتے ہو یہ بھی تو تمہارا ہی ہے اس کو کیوں دھکا دے کے باہر بٹھا دیا اس کو کیوں دیش نکالا دے دیا گھروں سے نکال دیا شادیوں سے نکال دیا دکانوں سے نکال دیا سیاست سے نکال دیا حکومت سے نکال دیا زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں تم نے اسے در سے بے در نہ کیا ہو اور اس کو دھکے دے کے باہر نہ نکالا ہو چشم تصور میں مجھے یوں نظر آتا ہے ایک مفلوق الحال سا ایک فقیر ہے جس کے بال پرا گندا ہیں کپڑے تار تار ہیں جوتا پھٹ کے وہ بھی لیران لیران ہو چکا ہے اور جس در میں پہ جاتا ہے دھکا ملتا ہے کسی کی دیوار سے بھی ٹیک لگانا چاہتا ہے تو اسے اٹھا کے آگے چلتا کر دیا جاتا ہے کسی سائے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے پانی مانگتا اس کی زبان نکلی ہوئی ہے کوئی دینے کو تیار نہیں اس کے گال پچکے ہوئے ہیں وہ کھانا مانگتا ہے کوئی کھلانے کو تیار نہیں وہ بہت درد مند ہے کوئی اس کا مداوا کرنے کو تیار نہیں وہ زخموں سے چور چور ہے کوئی پمبا رکھنے کو تیار نہیں وہ ہائے ہائے کر رہا ہے سب کے کانوں میں جیسے ڈانٹ پڑ چکے ہیں اور وہ تڑپ رہا ہے مچل رہا ہے سب کی آنکھوں پہ جیسے پردے پڑ چکے ہیں مجھے اسلام ایک ایسی صورت میں نظر آتا ہے جس کو اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی بغیر شناسائی کے ہی ہائے نکل جائے تڑپتے مریض پرائے بھی ہوں تو آدمی کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں نہ قطر کے ہسپتال میں گیا ایک بچہ تڑپ رہا تھا مجھے آج بھی جب اس کا تصور آتا ہے میری طبیعت خراب ہو جاتی میں بے چین ہو جاتا اس کی ماں بے بسی کے ساتھ اس کے سرانے کھڑی تھی پرائے بچے کے تڑپنے نے ایک اجنبی پاکستان سے آیا ہوا ایک عرب کے بچے کو دیکھ کے وہ تڑپ رہا ہے آج بھی اس کا درد محسوس ہو رہا ہے 2 سال ہو گئے اس بات کو لیکن مجھے اسلام یوں نظر آ رہا ہے جیسے ایک شکستہ حال فقیر بھکاری جسے کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ٹھکانہ دینے کو تیار نہیں اس کی کوئی ہائے سننے کو تیار نہیں اس کو کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں اس کو کوئی درد کا مداوا بننے کو تیار نہیں اس کے نس نس سے خون پھوٹ رہا ہے کوئی پھمبا رکھنے کو تیار نہیں وہ ایک ایسی ظالم انسانیت کے اندر گردش کر رہا ہے جنہیں نہ کوئی سنائی دیتا ہے سوائے پیسے کی کھنک کے جنہیں نہ کوئی دکھائی دیتا ہے سوائے اپنی ضرورت کے جنہیں کوئی اور جذبہ ہی نہیں سوائے پیٹ پہ کے بھرنے کے اور جن کی اور کوئی خواہش نہیں سوائے اپنی شہوتوں کے پورا کرنے کے ایسے بے حصوں سے یہ جہان بھر چکا ہے لگ دینکم دینکم لگا تمہارا ہے ٹھکانا دو تمہارا ہے چھپاؤ اسے سینے سے لگاؤ اسے پیسوں کے لیے بینکوں میں رکھا لاکر میں رکھا ایک دو لین دین کے لیے بھی ڈرافٹ بنائے اور کیا کیا صرف کاغذ کی رسیدیں بنائیں کوئی چور نہ پڑ جائے اس کو تو دیکھو جو میں نے آسمانوں سے تمہارے لیے اتارا دینکم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی پھر کہا واتممت میں نے تمام کر دیا تمام کر دیا ادھر کا کامل کر دے ادھر کا تمام کر دیا کامل ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا تمام ہوتا ہے اجزاء میں پورا ہونا صفات بھی پوری اجزاء بھی پورے صفات بھی پوری اجزاء بھی پورے اس میں اب نہ کوئی صفت کم ہے نہ کوئی جز کم ہے علیکم علیکم تم سب پر برابر میں نے تقسیم کیا ہے آگے کسی نے گلاس رکھا تو یہ ڈیڑھ پاؤ کا ہے تو اس میں ڈیڑھ پاؤ پانی آ گیا کسی نے جگ رکھا تو وہ ایک سیر کا ہے تو اس میں ایک سیر پانی آ گیا کسی نے مٹکا رکھا وہ ایک من کا ہے اس میں ایک من پانی آ گیا کسی نے بڑا ٹب رکھا وہ دس من کا اس میں دس من پانی آ گیا اب تمہارے اپنے لینے پر ہے تمہارے برتن کے رکھنے پر ہے دینے والے نے دین کو برسایا ہے بارش کی طرح رزق کی طرح نہیں بارش کی طرح رزق کی ٹوٹیاں کھولی ہیں ٹوٹیاں اوپر سے پائپ آ رہا ہے نیچے 100 ٹوٹی لگاؤ پانی اتنا ہی آئے گا جتنا پیچھے ٹینکی میں ہے نیچے 1 ٹوٹی لگاؤ پانی اتنا ہی آئے گا جتنا 1 ٹینکی میں ہے لیکن اسلام ہے برستی موسلا دھار بارش کی طرح جو گلاس رکھے گا تو اس کے بقدر لے لے گا جو جگ رکھے گا اس کے بقدر لے لے گا جو مٹکا رکھے گا اس کے بقدر لے گا جو ٹپ رکھے گا اس کے بقدر لے گا اور جو اوندھا کر دے اپنے گلاس کو تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا برسانے والے نے جل تھل کر دیا لینے والے نے برتن ہی الٹا رکھا تھا تو لینے والے کا قصور ہے دینے والے نے کمی نہیں کی لفظ علیکم یہ بتاتا ہے کہ سب کو دے دیا پیسے کی طرح نہیں ہے سب کو دے دیا پھر چونکہ اسلام ایک پابند زندگی بتاتا ہے پابندیاں بتاتا ہے تو پابندیوں میں جکڑا ہوا انسان ذرا اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کرتا ہے تکلیف میں محسوس کرتا ہے خاص طور پہ جس پابندی کا نفع سامنے نہ ہو اب سب لوگ پابند ہیں بڑے پابند ہیں دکانوں کے ہم پابند نوکریوں کے پابند زندگی کی ہر ترتیب میں تعلیم کے پابند کھانے کے پابند پینے کے پابند سونے کے پابند پیشاب کے پابند پخانے کے پابند ہماری زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جہاں ہم پابند نہیں نظر آتا ہے اس کا نفع بھی نقصان بھی دکان پابندی سے نہیں کھولیں گے تو فائدہ کوئی نہیں لہذا جاؤ گاہک آئے یا نہ آئے دین پر چلنے کی جو پابندی ہیں اس کا فائدہ ایک دم نظر نہیں آتا تو اللہ اس تکلیف کو ہٹا رہے ہیں نعمتی 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 یہ جو میں تمہیں دین دے رہا ہوں یہ تمہارا ہے اس کی پابندیاں تمہارے لیے بڑی نعمت ہیں بڑی نعمت ہیں ماں باپ اپنے بچے کو سمجھا رہے بیٹا پڑھ لو بڑی 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 آسانیاں دیکھو گے بڑی آسانیاں آج کی پابندیاں نعمت ہیں آج کی پڑھائی نعمت ہے یہ کر لو کر لو روزانہ ماں باپ اپنے بچوں کو سبق دے رہے ہیں یہ کرو نعمتی میری نعمت ہے الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے اکمل تو کامل لکم صرف تمہارے لیے دینکم یہ تمہارا ہے دین اتمم تو تمام ہو گیا علیکم تم سب کے لیے نعمتی میری نعمت ہے ٹھکراؤ نہیں میری دیکھو کسی کا ہدیہ ٹھکرا دیا جائے نا بڑا دل دکھتا ہے بڑا دل دکھتا ہے ہدیہ چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو دینے والا اپنا دل لے کے آتا ہے جب اس کو ٹھکرا دیا جائے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں میری نعمت میرا ہدیہ تم میرے ہدیے کو ٹھکرا رہے ہو وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور آج کے بعد صرف اسلام ہی چلے گا, اس کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اس کو مکمل کیا اور ہمارے نبی کو سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا, بحر و بر کا, شرق و غرب کا, شمال و جنوب کا, زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بھی پھیلی ہوئی کائنات ہے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مہر لگ گئی. سارا عالم, سارے انسان, سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا. تو اس کے لیے ضرورت تھی ایسی امت کی جو اس کو سارے عالم میں پہنچا سکے, پھیلا سکے, چونکہ یہ عالمی پیغام تھا اور عالمی نبی کا پیغام تھا. قیامت تک اب ایک ہی نبی ہے, یہی چلے گا, ابد الآباد چلے گا. اسی کی شریعت, اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان, اس کی کتاب پہ کتابیں ختم, اس کی شریعت پہ شریعتیں ختم, اس کے اسلام پر دین ختم, دین ختم, کتابیں ختم, شریعت ختم, سارا عالم, سارے انسان, سارے زمانے, سارے جنات کا یہ اکیلا نبی بن کر آیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو محفوظ کیا, آپ کی شریعت کو محفوظ کیا, آپ کی کتاب کو محفوظ کیا, آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل کو محفوظ کیا, قیامت تک نمونہ بنا دیا. کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں, چند ایک واقعات زندگی کے محفوظ ہیں, اس کے علاوہ کچھ خبر نہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کتنے عظیم, موسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم, عیسیٰ علیہ السلام کتنے عظیم, اور نوح علیہ السلام, یہ تو بڑے پیغمبر ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے, اولو العزم. پھر ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, یہ سارے وہ نبی ہیں جن کی زندگی کو قرآن بیان کرتا ہے, لیکن ان کے حالات ہمارے پاس ہیں کوئی نہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کی ایک ایک چیز ہمارے پاس محفوظ ہے, اور آپ سے پیچھے بھی آدم علیہ السلام تک, اور آپ سے آج 1423 سال, زندگی کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے آپ کی ہر ہر ادا کو اپنے سینے میں بند کر کے ہم تک پہنچایا, کیونکہ ہم نے قیامت تک اس پر چلنا تھا. جب چیز مشکوک ہو جائے, جب چیز مشکوک ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے چلنا لازم نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور مبارکہ کو ایسا محفوظ کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو محفوظ کیا, اور پھر ہمیں حکم دیا کہ اس کے پیچھے چلو, اس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی. اور پانی لو, آپ کی پرواز ہے آسمانوں کی طرف, تو جو آپ کے پیچھے چلیں گے وہ بھی اڑتے ہوئے پہنچ جائیں گے بلندیوں کی طرف. باطل کی پرواز ہے پستیوں کی طرف, جو ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی جا گریں گے پستیوں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو, ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نوازا, بہت نوازا, لیکن ہمارے نبی کے نوازنے کا انداز یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم اور فضل اور اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی بسمیت انبیاء, اس سب کی مثال ہے ایک ذرے کی, اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی, صحرا اعظم. صحرا اور ذرے میں ہم کیا نسبت قائم کریں گے, اللہ ہی کر سکتا ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اپنے نبی کی حیثیت سمجھو بھائیو, اس کے پیچھے چلنے والوں کو بلندیاں ملتی ہیں, اس سے ہٹ جانے والوں کو پستیاں ملتی ہیں. یہ میری عادت نہیں ہے, یہ تو ہر مہینے کے لحاظ سے آپ کو پتا, میں تو اتنا مصروف رہتا ہوں مجھے کتاب بھی لوگ نہیں دیکھنے دیتے. کبھی کھول کے بیٹھتا ہوں تو کوئی آ رہا, آنے والا وقت لے کے تو آتے نہیں, وقت بے وقت آتے ہیں, وقت بے وقت آتے ہیں. اب ہمیں تبلیغ کی نسبت لگی ہوئی, ہم انکار, بہت کم انکار ہوتا ہے جب بالکل بے بسی ہو, اور لوگوں میں آنے کے لحاظ سے اپنی سہولت پیش نظر ہوتی ہے, اگلے کی پیش نظر نہیں ہوتی بھی اگلا کس حال میں. اب وہ ہر 10 میں وہاں گھنٹی بجت, جی فلاں ملنے ہیں, اچھا بھائی بیٹھاؤ. ان سے فارغ ہوا, جی فلاں ملنے ہیں, اچھا بھائی بیٹھاؤ. تو میرا دیکھنا دکھانا تو ایسے ہی رہ جاتا ہے, دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ملتی. شکر ہے رات کو کوئی نہیں آتا, ورنہ ایک رات کو 1:30 بجے فون آیا, وہ موبائل کھلا رہے گا میری بد قسمت. جی مولانا صاحب, جی جی آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ بڑا اچھا ٹائم آپ نے تلاش کیا, رات 1:30 بجے. بھائی رات کو تو معاف کر دیا کرو بھائی ہم بھی. اچھا پھر اگر کوئی تھک ہار کے کہہ دو کہ بھائی ابھی ملنے کا فرصت نہیں ہے, تو فوراً ہوندے متکبر ہیں, مولوی ہوندے متکبر ہیں, اچھا ٹورتے ہیں نا, سن ملے ہی کوئی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. تو قرآن میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر ملنے جاؤ اور وہ کہے بھئی ابھی میں فارغ نہیں ہوں بعد میں آ جاؤ تو چلے جاؤ, یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں, نہ پہلے نے تکبر کیا ہے نہ اگلے نے بے تکیائی کی ہے. لیکن وہ ہمارے چونکہ علم کی سطح عوام میں بڑی کمزور ہے, ذرا بھائی معذرت کر دو تو فوراً یہ فتویٰ لگ جاتا ہے یہ تو ہیں ہی متکبر, اب لوگوں نے ان کو سلام شروع کر دیے ان کا مزاج ہی خراب ہو گیا. تو بھائی اب کیا کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں کوئی کتاب نہیں دیکھ کے آتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ابھی یہاں جب میں پہنچا یہاں دروازے پر تو مجھے خیال آیا, میں نے پوچھا بھائی آج رجب کی کون سی تاریخ ہے, تو انہوں نے کہا 26 ہے, رات 27 کی ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ اچھا آج رات تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج ہوا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی جو حضور جو اللہ تعالی نے اپنے نبی کے قدم بقدم چلنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کو اللہ سے ملا دے, اتنی بلند پرواز کسی نبی کو ہوئی ہی نہیں جتنی بلندی یہ پرواز اللہ نے آپ کو کروائی, اس تک تو کوئی پہنچا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُورِ ابراہیم مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کائنات کا مشاہدہ کروایا, کائنات کا مشاہدہ کروایا تاکہ اس کا یقین اور بلند ہو جائے. ان کو کائنات کے مشاہدے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ آیت پڑھ کے سنائی. اور اپنے نبی کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ثم دنا منہ فتدلا فکان قاب قوسین منہ او ادنا. اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ دو کمان, یہ دو کمان تو ایک عربی کمان قاب قوسین, قاب یہ کمان کی لکڑی اور یہ اس کے اندر تانت جس کو کہتے ہیں, یہ تو یہاں تیر رکھ کے کھینچا جاتا تھا. تو یہ جو دو تانتیں ہوتی ہیں دو, ایک تیر ایک کمان اور دوسرا کمان, ان کے درمیان کی جو تانت ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قاب. جب عرب لڑتے آپس میں صلح کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ کمان یوں الٹی کر کے اس کی دونوں تانتوں کو یوں ملا دیتے تھے. تو یہ صلح کی علامت ہوتی تھی اور قرب کی علامت ہوتی تھی. تو جب کسی سے تعلق کے قرب کو بتایا جاتا تھا تو یہ جملہ بولا جاتا تھا ہوا منی کا قاب قوسین, وہ قاب قوسین میں اور وہ قاب قوسین ہیں, اتنے قریب ہیں جیسے دو کمانوں کی تانتیں آپس میں مل جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا, اپنے حبیب کو اپنی ذات کا مشاہدہ کروایا اس طرح کہ قاب قوسین بن گیا. یہ جو بنجم اذا ہوا میں قاب قوسین ہے یہ جبریل مراد ہیں, سے جبریل مراد ہیں, جو صحیح روایات اور صحیح تفاسیر ہیں اس سے جبریل مراد ہیں. وہ جو قاب قوسین کا لفظ بخاری شریف میں آتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے کہ اللہ پاک کا اتنا قرب ہوا کہ اس کے باوجود شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی میں نے سیرت کی کتاب میں دیکھا کہ انہوں نے جب اتنے قرب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حبیبی ادن منی, اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ. تو یہ امت کو ایک درس ہے, ایک سبق ہے کہ اس کے پیچھے چلو گے تو یوں بلندی پرواز ہوگی. خلا میں جانے کے لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جو اربوں ڈالر میں تیار ہوتا ہے, اس میں کیا کیا لوازم ہوتے ہیں جو اوپر کے پریشر سے بچانے کے لیے, خلا کی آفتوں سے بچانے کے لیے. ہمارے نبی دھوتی اور کرتے میں دراز تھے کہ جبریل نے آ کے دروازے پر دستک دی کہ اوپر انتظار ہو رہا ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ساتوں آسمانوں کو سجایا جائے ہم اپنے حبیب کا استقبال کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بارات کا استقبال ہوتا ہے تو کیا کیا جھنڈیاں اور کیا کیا لائٹیں لگائی جاتی ہیں, اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ لائٹیں لگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا اپنے شایان شان استقبال کیا, ساتوں آسمانوں کو اس لحاظ سے سجایا کہ ہمارے نبی کی آمد ہے آسمانوں کو سجایا جائے. کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے, وہی تہمت وہی کرتا. آپ اٹھے جبریل کے ساتھ حتیم میں چلے, حتیم ملے گئے, وہاں آپ کو لٹایا گیا, آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اوپن میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, اوپن ہارٹ سرجری کے بعد جب وہ باہر لے کر آتے ہیں تو کئی مریض میں نے دیکھے, ان کو تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے, ایسا حال ہوتا ہے کہ یہ تو سارے مر جائیں گے, وہ کیفیت ایسی ہوتی. سب سے مشکل آپریشن میں سے ایک آپریشن دل کا بھی ہے, سارا خون کا نظام مشین کی طرف منتقل کیا جاتا ہے اور پھر دل کو بند کیا جاتا ہے اور کیا کیا نظام چلائے جاتے ہیں. جبریل نے ہمارے نبی کو لٹایا اور کرتے کو کھولا اور یوں ہاتھ لگایا, سینہ شک ہو گیا, سینہ چاک ہو گیا, خون کا ایک قطرہ نہیں بہا, ایک قطرہ. دل کو نکال کے باہر لے لیا, باہر لے لیا. یہ دل کے آپریشن میں دل باہر نہیں نکالتے, دل وہیں رہتا ہے, دل وہیں رہتا ہے, وہی ہوتا ہے, اس کو بند کرتے ہیں, دل وہی ہوتا ہے. جبریل نے دل نکال لیا اور ہمارے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اچھا دل باہر آ گیا, دل باہر. اور دوران خون جاری, جسم کا نظام مکمل, نظام خون ٹھیک ٹھاک, تنفس ٹھیک ٹھاک, رگوں کا خون ٹھیک ٹھاک. بعض ایسی باریک رگیں ہوتی ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتی, وہ ذرا سا بھی سسٹم خراب ہو تو وہ ڈیمیج ہو جاتے. ان کا ڈیمیج ہونا ہے یا فالج یا جو ہے وہ برین ہیمریج, کوئی نہ کوئی ہو کر آدمی فارغ ہو جاتا. ان سب کا نظام چل رہا, دل باہر آیا پڑا ہے. پھر دو تشت تھے سونے کے, ایک میں زمزم تھا, ایک میں نور تھا. پھر دل کی سر جو دل کو چیرا, جبریل نے دل کو چیرا, چیر دیا, دل چیر دیا. پھر اس کو زمزم سے دھویا, دھونے کے بعد پھر اس میں دوسرے تھال تشت میں نور تھا, وہ نور اس میں بھرا, نور اس میں بھرا. آپ کا تو سارا سینہ ہی نور تھا, لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے جس نور کی ضرورت ہے وہ اب بھرا جا رہا ہے. جب وہ سارا مکمل ہو گیا, پھر دل کو رکھا, کوئی ٹانکا نہیں لگایا, کوئی ٹانکا نہیں لگایا, بس دل کو رکھنا تھا کہ ہر رخ خود آ کے جڑ کے اپنا کام شروع کر دیا. پھر جو سینے کو ملایا تو کوئی ٹانکا نہیں لگا, یہ جو ٹانکے ہوتے ہیں یہ خراب ہو جائے. ابھی میرے ایک دوست کا آپریشن ہوا, میرے پاس رہے 2 مہینے, بنگلہ دیش کے تھے, ان کے یہ زخم نہیں ٹھیک ہو رہے, بےچاروں کو 2 مہینے یہاں رہنا پڑا. اور تھوڑی دیر بعد پیپ نکلے. جب وہ 2 مہینے میں زخم خشک ہوا, پھر ان کو ہم نے روانہ کیا, انہوں نے ایسے ملایا. ہمارے نبی کے سینے پر ایک بھی نشان تو نہیں تھا ٹانکے کا, اور آپ کا شک کے صدر 3 دفعہ ہوا, کہیں آتا 4 دفعہ ہوا, سینہ چیرا گیا 3 دفعہ. اور اس کے بعد وہ راک پہ بٹھایا, وہ راک مستی کرنے لگا. تو جبریل کہنے لگے, آج تک تیری پشت پر جو سوار ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلی اور ارفع اور برتر آج تیری پشت پہ سوار ہوا ہے. تجھے پتہ نہیں کون آیا ہے, یہ خاتم الانبیاء ہے, یہ حبیب اللہ ہے. تو براق کے تو پسینے چھوڑ گئے, نس نس سے پسینہ. وہاں سے آپ کو لے کے چلے ہیں بیت المقدس کی طرف, تو ایک بوڑھا راستے میں اس نے آپ کو پکارا, آگے گئے تو ایک بدصورت بڑھیا نے پکارا. آپ نے پوچھا یہ کون ہے, کہ چلیں چلیں. وہاں پہنچے, اس رات بیت المقدس کی مسجد کا دروازہ بند کریں بند نہیں ہو رہا, بند کریں بند نہیں ہو رہا. تو انہوں نے مستری بلایا, پہلے ڈاٹ ہوتی تھی ڈاٹ, مستری بلایا تو اس نے کہا جی یہ ڈاٹ کا پتھر اوپر آ گیا ہے, یہ بند نہیں ہوگا, یہ صبح ٹھیک کریں گے پھر بند ہوگا. تو اس کے جو بڑے راہب تھے, اس کے بڑے راہب کہنے لگے یہ ڈاٹ کا مسئلہ نہیں ہے, صبح تک ٹھیک ہو جائے گا, آج آخری نبی کے آنے کی رات ہے, یہ در بند نہیں ہو سکتا, استقبال کے لیے کھلوایا گا, یہ نہیں کہ آپ کو ضرورت تھی دروازہ کھول کے اندر جانے کی. جو مکے سے بیت المقدس آ رہے ہیں ان کے لیے دروازے کی کیا ضرورت ہے, استقبال ان کا, یہ صبح تم خود ہی دیکھو. تو جب آپ کی سواری اتری تو براق کو ایک جگہ باندھا جہاں وہ ہر نبی کے لیے بندھا. اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے, وہاں آپ نے دو نفل پڑھے. اور اس کے بعد براق وہیں چھوڑ دیا گیا اور آسمان کی پرواز شروع ہوئی. نہ کوئی راکٹ, نہ کوئی شٹل, نہ کوئی خلائی لباس, نہ وہ لمبی چوڑی احتیاطیں. امریکہ سے خلائی جہاز چھوڑا گیا 3 سال کے بعد مریخ پہ جا کے اترا, 3 برس کے بعد. سورج سے تھوڑا سا اوپر ہے, سورج ہم سے کوئی 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے, وہ اس سے کوئی چند لاکھ یا چند کروڑ میل اوپر ہے. 3 برس میں پہنچا. ہمارے نبی 3 منٹ میں نہیں لگے اور پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. اور کوئی لباس, کوئی جہاز, کوئی سواری نہیں, پہلے آسمان. دروازے پہ دستک ہوئی, کون کا جبریل, کون ہے تیرے ساتھ کا محمد رسول اللہ. کیا وہ بلائے گئے, کہاں بلائے گئے. دروازہ کھولا تو آگے آدم علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے. جیسے گھر کا آدمی پہلے کھڑے تو نا استقبال کے لیے, بھار لے کر کیا کیا لے کر. تو آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور سارے فرشتے موجود اور آدم علیہ السلام موجود. پہلے آسمان پہ استقبال ہوا جیسے دولہ کا استقبال ہوتا. پھر وہاں سے اگلی پرواز ہوئی, دوسرے آسمان کے دروازے کھلے اور عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے استقبال کیا. پھر تیسرے آسمان کی طرف چلے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. آپ نے یوسف کو دیکھ کر فرمایا ساری دنیا کا آدھا حسن یوسف کو اللہ نے دے دیا, ساری دنیا کا مردوں عورتوں کا آدھا, باقی آدھا ابھی تک تقسیم ہو رہا ہے اور قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا, اور جنت میں ہر آدمی کو اللہ یوسف سے بھی زیادہ حسین بنا دے گا. اس نے یوسف تو مثال کے لیے ہے کہ اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دے گا, یہ نہیں نہیں اس سے بھی زیادہ دے گا, چونکہ یوسف کا حسن دنیا ہے اور دنیا محدود ہے, تو حسن یوسف دنیا میں محدود تھا اور جنت لا محدود ہے اور جنتی کا حسن بھی لا محدود ہوگا. تیس چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. مجھے جو خیال آتا ہے کہ اس دن اللہ نے فرشتوں کو بھی چھٹی کرا دی ہوگی, میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے یوں گمان ہوتا ہے کہ اس دن جو جو فرشتہ جس عبادت میں لگا ہوا ہے, کوئی رکوع میں, کوئی سجدے میں, کوئی تسبیح میں, کوئی تلاوت میں, کوئی ذکر میں, کوئی التحیات میں, کوئی قیام میں, اللہ نے سب کی چھٹی کرائی ہوگی کہ جاؤ میرے نبی کا دیدار کر لو, جاؤ اس کا استقبال کرو. یہ میرے وجدان کی بات ہے, میں نے کہیں پڑھا نہیں اس کو, لیکن میرے دل میں یوں آتا ہے کہ اللہ نے کیا ہوگا. جاؤ بھائی جاؤ بھائی. پانچویں آسمان پہ پہنچے, ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے, موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. موسیٰ علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا دیکھو یہ میرے بعد میں آئے لیکن مجھ سے بڑی امت لے کر, مجھ سے بڑے مقام لے کر آئے. ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک بیت اللہ نظر آیا جس کے گرد فرشتے طواف کر رہے اور ایک بڑے میاں, ہر نبی پہلے سے آگے کھڑا ہوتا تھا استقبال کے لیے, لیکن ہم ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک بابا جی ایسے بیٹھے, اس طرح بیٹھے, یوں ٹیک لگائی اور ایسے بیٹھے, سفید داڑھی, اس طرح بیٹھے. وہ نہیں اٹھے, وہ ایسے بیٹھے رہے. تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. تو جب آپ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور آپ کو سینے سے لگایا, پیر کیا, ماتھا چوما, یہ کام پہلے کسی نبی نے نہیں کیا. اور ہر نبی جب آپ کا استقبال کرتا تھا تو کہتے تھے مرحبا نیک بھائی, مرحبا نیک بھائی, لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا, میرا نیک بیٹا آ گیا. یہاں دادے پوتے کی ملاقات ہوئی اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں جا کر ختم ہو جاتی ہے فرشتوں کی طاقت بھی. جبریل اللہ کی مخلوق میں سب سے طاقتور چیز ہے, سب سے طاقتور فرشتہ جبریل. سدرۃ المنتہا پر آ کر جبریل بھی ختم ہو گئے, بال اوپر آگے جائیں تو جلیں, کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے, اس سے آگے آپ جانے, آپ کا رب جانے. آگے سفر کیسے ہوا اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت سامنے نہیں ہے, ہوا ہے کیسے ہوا اللہ جانتا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری تھی کہ ایک تخت اتارا گیا, اس پہ آپ کو بٹھایا گیا, اس تخت کی پرواز ہوئی عرش کی طرف. آج پہلا موقع ہے کہ کسی ہستی کے لیے عرش کے دروازے کھل رہے ہیں, آج پہلا موقع, اور عرش کے اوپر کوئی چڑھا ہو یہ آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے. عرش بھی جھوم جھوم اٹھا اللہ کے نبی کی آمد پر. اور میں یوں کہتا ہوں کہ ابھی تک آپ جسمانی طاقت سے جا رہے ہیں, جہاں جبریل کی روحانی جسمانی طاقتیں فنا ہو گئیں وہاں سے ہمارے نبی کی جسمانی طاقت چل رہی ہے. روحانی طاقت تو ظاہر ہوئی جب اللہ سامنے آئے. پھر عرش کے اوپر پردے ہیں 70,000. 70 کا مطلب یہ نہیں کہ 60,000, 70,000. 70,000 کا مطلب ہے کہ عرش کے اوپر لا محتاداد, لا تعداد حجاب ہیں نورانی, اور وہ حجاب ایسے قوی اور گہرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پردوں کو اٹھا کر اپنی